نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقید پر احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 کی تشریح سے متعلق اسلامی دعوت و تبلیغ کی تفہیم کے حوالے سے اور آداب تبلیغ دین کے حوالے سے نبوی فکر اور ایک اسلامی تبلیغ دین کا شریف فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. دین کی تبلیغ کا مبلغ کون، مبلغ کے معیار کیا، اس کی تبلیغ کا ماخذ و مواد کیا، انداز تقریر، انداز تبلیغ کے لیے کس طرز عمل کو اختیار کیا جائے، ایک مبلغ کے اندر اور ایک ہادی کے اندر جو تبلیغ دین کے لیے کوشاں ہے کیا آداب ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم ضروری باتیں یہاں پر سماعت کر رہے تھے. اقبال کے کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، بڑی خوبصورت بات اقبال نے کی ہے کہ وقت کہاں ہے کام بڑا باقی ہے، وقت کہاں ہے کام بڑا باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کاش اس مضمون کو ہم سمجھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ آج ہم اپنی زندگی کو کس دھارے پر لگائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کس لیے کیا. آج ہم اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں، آج ہم اپنے راستے کو بھول چکے ہیں، جس ڈگر سے ہم نے گزرنا تھا اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے. ہم منزل کی تلاش میں تو نکلے ہیں لیکن راستہ دوسرا اختیار کر لیا، اس وجہ سے ہماری زندگی پر آشوب اور حوادث اور مصائب کی آمجگاہ بن گئی. ایک بات میں یہاں پر عرض کر کے پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں، جو سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو آداب سکھائے ہیں، تبلیغ کے آداب سکھائے ہیں اور انسان کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی منزل کی تلاش موجود ہے، اپنے سکون، اپنی تمانیت، اپنے قرار کی ہم متلاشی ہیں، لیکن جو راستہ ہماری طبیعت کے عین مطابق تھا، جو ہماری فطرت، ہماری خد و خال، ہماری فکر اور ہمارے لیے جو صرف صحیح نہج تھی، جو صحیح منہاج تھا، جو صحیح راستہ تھا، ہم نے صرف منزل کی تلاش، منزل کو مقصود بنا لیا اور اس کے لیے راستہ وہ اختیار نہ کیا جو ہماری طبیعت کے مطابق تھا. اس لیے کہ ہم اس جگہ جانا بہتر نہیں سمجھ سکتے کہ جہاں کا موسم ہماری طبیعت کے مطابق نہ ہو، جہاں کی آب و ہوا ہماری گویا کہ گوشت بوش کو استقرار نہ دے سکتی ہو. بالکل وہی حال ہمارا ہدایت کے حصول کے وقت ہوا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی طرف آنے کے جس راستے کو بیان کیا ہے وہ راستہ ہم نے اپنی نظروں سے جان بوجھ کر اوجھل کر دیا اور محض ایک شور ہے کہ بس اللہ کے پیارے بننا ہے، اس کے لیے ہم نے طریقے طریقے کے راستے اختیار کر لیے ہیں، جس میں ہم الجھتے 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 چلے گئے اور منزل جو قریب آ کر ایک سراب کی طرح کہ بس ابھی قریب آ رہی ہے، اب قریب آ رہی ہے، اب قریب آ رہی ہے، اور ہم کسی منزل کے قریب پہنچتے ہیں پھر وہ ہم سے دور نکل جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے راستہ جو تھا اللہ کے قریب ہونے کا اس کو بھلا دیا. ایک بات، ہم نے انسانی زندگی کے تقاضوں کو بھلا دیا، ہم نے اپنے نصاب زندگی کو بھلا دیا. سونا کتنی قیمتی چیز ہے لیکن ہم اس کو کھا نہیں سکتے کیونکہ ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا. چاندی کتنی اچھی چیز ہے لیکن ہم اس کو کھا نہیں سکتے. جواہرات میں ہیرے وغیرہ دیکھتے ہیں آپ کہ وہ کتنی خوبی اور حسن والی چیز ہے. یا بہت سی ایسی چیز ہے جو آپ کو حسن اور شائستگی کے اعتبار سے بہت بھاتی ہے لیکن ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کو کھا لیتے ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بہت حسین ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری طبیعت اس کا تقاضا نہیں کرتی. ہمیں اپنی طبیعت کا نصاب پتا ہے، ہمیں اپنی غذا کا نصاب پتا ہے، ہمیں اپنی صلاحیت اور اپنی غذا کو لینے والی جو تمام چیزیں ہیں اس کی حیثیت پتا ہے. اس وجہ سے بعض چیزیں ہمیں بہتی ہیں لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کرتے بطور غذا کے. بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تو ایسا نہیں تھا کہ اس کو کہا کہ میری طرف آنا اور پھر اس کو شتر بے مہار چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ظاہری زندگی کے نصاب کو بھی بتا دیا، باطنی زندگی کے نصاب کو بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو اختیار کرو گے تو اس طرح ہوگا کہ جس طرح کے جو تمہارے معدے سے متعلق غذا ہے وہ تم کھا رہے ہو، اس سے تمہیں توانائی بھی آئے گی، چہرے پر تازگی بھی آئے گی، شگفتگی بھی آئے گی، اعصاب مضبوط ہو جائیں گے، اچھا ماحول تمہارے لیے بن جائے گا، تو یہ تمہارے لیے غذا ہے، اس کو تم استعمال کرنا. اور فرمائی یہ ایسی چیزیں اس کو استعمال نہیں کرنا. استعمال نہیں کرنا یہ ہمارا حکم تو ہے لیکن تمہارا معدہ جس ساخ کا بنا ہے اس کو ہضم بھی نہیں کر سکتا. اگر تم کھاؤ گے تو اس کا بہت برا اثر نکلے گا، اور برا اثر نکلے گا کہ یہ نکلے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد تم خود مر جاؤ گے اور تمہاری حیات، تمہارا سکون، ساری بے چینی، بربریت تمہارے اندر آ جائے گی. تو دیکھو بظاہر چیز تمہیں حسن والی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا فساد ہے اور تمہارے لیے گویا کہ بہت بڑی گھبراہٹ کا باعث ہے. تو یہی اللہ رب العالمین نے انسان کی ظاہری زندگی، باطنی زندگی، ظاہری انسان کو جینے کے طرز عمل اور تمام پہلو کو بیان کر دیا اور باطنی تمام طرز کو بیان کر دیا. اور پھر فرمایا اس نہج پر اگر تم چلو گے تم صحت مند رہو گے، تم پرسکون رہو گے، تم ہشاش بشاش رہو گے. اور فرمایا یہ جو دوسری راہ ہے جس کو تم اختیار کرنے کی کوشش کرو گے یقیناً اس میں تمہیں حسن بہت اچھا نظر آ رہا ہوگا اور چیزیں تمہاری طبیعت کو بہا رہی ہوگی، لیکن تمہاری طبیعت ایسی نہیں کہ تم اس کو اختیار کر سکو، اس لیے کہ تم کو ہم نے اپنا نائب بنایا ہے، تم میں ہم نے شرافت اور نفاست رکھی. تم اگر اس چیز کو اختیار کرو گے بظاہر اس کا حسن تمہیں للچا رہا ہے جس طرح کہ بہت سی چیزیں تمہیں کھانے کے لیے للچاتی ہے لیکن تمہارا ہاتھ رک جاتا ہے کہ میرا معدہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، کھاؤں گا تو فائدے کی وجہ نقصان ہو جائے گا. فرمایا اس لیے کہ یہ جو دوسرا راستہ ہے اس میں بظاہر تمہیں بہت سے حسن والی چیزیں جو تمہیں للچا کر اپنی طرف بلا رہی ہے لیکن اس سے اسی طرح دور رہنا کہ جس طرح تم پتھر کے حسن کو دیکھ کر اسے معدے میں نہیں اتار لیتے ہو، صرف سونے کے حسن کو دیکھ کر اس کو اپنے معدے میں نہیں اتار دیتے، یا کوئی اور اچھی چیز کو دیکھ کر تم اپنے معدے میں نہیں اتارتے. تو لہذا اللہ کی طرف آنے کے لیے راستہ یہ ہے، جس طرح تمہارے زندگی کے لیے خدا نے غذا کا راستہ رکھا، تمہارے جسم کے لیے خدا نے غذا کا راستہ رکھا ہے کہ یہ غذا کا راستہ اختیار رکھو گے تو تمہارا جسم مضبوط رہے گا، تم صحت یاب رہو گے. اس غذا کے راستے میں، کہ بظاہر اس کو غذا کہیں، یہ اس راستے میں بہت حسن تمہیں نظر آئے گا لیکن تم اس کو اختیار کرو گے تو جسم توانا ہونے کی بجائے کمزور ہو جائے گا، مضبوط ہونے کی بجائے نحیف ہو جائے گا، مرض ختم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا. فرمائے تمہارے جسم کے تقاضے تھے، اسی طرح تمہاری روحانیت کے تقاضے ہیں، یہ تمہاری روحانی غذا کا نصاب ہے اور اس سے تم نے بچنا ہے. جہاں تم جسمانی غذا کی پابندی کرتے ہو اور اس لیے تم صحت مند بن جاتے ہو تو جسمانی غذا سے تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہو، اگر روحانی غذا کا تم خیال رکھو گے تو اس سے پرواز پکڑ کے تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے. انسان اس لیے قرآن مجید برہان رشید نے فکر کی دعوت دی ہے. اور ایک بات ہم اپنا کانسیپٹ یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے کہ وہ عیش و عشرت مل جائے، معاملات مل جائے، آسانی مل جائے. ٹھیک ہے، مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ملے گی، لیکن اس سے زیادہ عیش عشرت اور اس سے زیادہ خوشی تمہیں خدا کے قرب میں ہے، تمہیں اس سے زیادہ سکون دیا گیا ہے، تمہیں اس سے بہترین منزل دکھائی گئی، تمہیں اس سے بہترین قرار دیا گیا، تم اس کو ترک کر کے یہ دوسری ثانوی محفل کی طرف تم آ جاتے ہو، اس راہ کی طرف چلو گے تو یہ ضمناً تمہیں خود بخود گویا کہ مل جائے گی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہش کی تمہ کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے ذرائع مہیا کرتا ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر نے اس کو لکھ کر دیا کہ دیکھیں آپ دلیا کھائیں، آپ کے معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ دلیا کھائیں، آپ سابودانہ کھائیں، آپ کوئی جوس وغیرہ پئیں، اتنے وقت تک آپ رک جائیں، ایک 15 دن آپ پرہیز کر لیں تاکہ آپ کے معدے کی ساخت دیسی درست ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ یہ مرغن غذائیں وغیرہ جو آپ لے سکتے ہیں تو ایک کیفیت کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا جائے۔ اب وہ آئے پرچہ اٹھا کر پھینک دے، کہیے کیا بات ہے ڈاکٹر نے، حکیم نے یہ کیا بات کر دی، یہ مرغی کیوں نہ میں کھاؤں، یہ فنا گوشت میں کیوں نہ کھاؤں، معدے کی ساخت اور حالت خراب تھی۔ اب اس نے وہ غذا جو بظاہر اس سے مخوی نظر آ رہی ہے لیکن اب اس کا وہ نہج نہیں ہے، ابھی اس کا وہ اسٹیج نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اس کو ہضم کر سکے، کھا سکے، لیکن اگر اس سے پہلے جلدی کر کے اس کو کھانا شروع کر دے گا تو پریشانی مبتلا ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، دن بدن وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن حکیم دانا ایک ہمدرد ڈاکٹر کے مشورے کو مان لیتا تو 15 دن تک اگر وہ پرہیز کرتا، معدے کی ساخت میں قوت آ جاتی، اس کے بعد جو غذا کھانا چاہتا جو اس کے لیے تھی وہ اس کو ہضم کر سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانیت کی روحانیت کو پروان دینے کے لیے ایک اس کا پرہیز رکھا ہے، فرمایا کچھ دیر تک اس کا پرہیز کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے ساری شادمانیاں ہو جائیں گی، کامرانیاں ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ پرہیز ہی تمہاری کامیابی ہے، اس وقت یہ پرہیز ہی تمہارے لیے اطمینان ہے، اس وقت یہ پرہیز ہی تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ تم پرہیز کر کے جب اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر لو گے، تمہاری روحانی ساخت مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد بڑی سے بڑی غذا تمہارے سامنے آ جائے گی، تو تمہارے باطن میں اتنی قوت ہوگی، تمہارے اس ظرف میں اتنی صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ ہر غذا کو اعتبار اعتدال کے ساتھ ہضم کر سکے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا، انسان کہتا فوراً میں لپک کر خدا کے قریب ہو جاؤں، خدا کی رضا مجھے مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، دھن دولت مل جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے ابھی یہ وقت نہیں آیا، اور کب وقت تجھے آیا نہیں، اور جس طرح کے حکیم اور ڈاکٹر ایک مثال کے طور پر بار بار میں اس لیے پلٹ رہا ہوں کہ قرآن کا یہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ سکے، جس طرح ڈاکٹر حکیم ایک مریض کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کے جسم اور اس کے اعصاب کو طاقت پہنچانے کے لیے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ طاقت تمہیں انڈے سے پہنچے گی، طاقت تمہیں گوشت سے پہنچے گی، طاقت تمہیں ان تمام چیزوں سے پہنچے گی، لیکن ابھی تمہارے معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو کھا کر اس سے کما حقہ طاقت لے سکے، اگر یہ طاقت والی چیز تمہارے کمزور معدے میں ڈال دی جائے گی تو تمہارا معدہ اس میں فساد کرے گا اور تمہیں طرح طریقے کی بیماریاں لگ جائیں گی، تم پہلے اپنے معدے کو ان غذا سے مضبوط کر لو، اس کے بعد یہ مقوی غذا کھانا شروع کر دینا، تو اس غذا کے اندر جو طاقت ہے یہ تمہیں اس وقت ملے گی جب تمہارا معدہ ان غذا کو کھا کر پہلے طاقت پکڑ چکا ہو، تاکہ وہ تمہارے اندر خون بھی بنا سکے، تمہارے اعصاب کو مضبوط بھی کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہماری رضا چاہتے ہو اور ہمارے قریب ہونا چاہتے ہو، یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے، تمہیں ہماری رضا مل گئی، یہ سب سے بڑی طاقت تمہیں مل گئی، تمہیں ہم مل گئے، تمہیں دنیا کی ساری شادمانیاں اور کامرانیاں مل گئی، تمہیں ہم مل گئے، تمہیں دنیا کی ساری دولت مل گئی، لیکن ابھی تمہارا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تمہیں فوراً تمہارے قالب کے اندر یہ بات اندھیر دی جائے۔ فرمایا اس لیے ہم کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب تم ہماری راہ میں آؤ گے، کلمہ پڑھو گے، تو ہم تم سے یہ وعدہ نہیں کرتے، کوئی حکیم یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تم میرے پاس آؤ میں پہلے دن سے تمہیں گویا کہ بٹیر کا گوشت کھانے والا بنا دوں گا، پہلے دن میں تمہیں گھی کھانے والا بنا دوں گا، پہلے دن میں تمہیں اعصاب مضبوط کرنے والا بنا دوں گا، شوگر کے ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ آؤ پہلے دن سے میں تمہیں مٹھائی کھانے والا بنا دوں گا، نہیں، کہا یہ پیریڈ یہ کورس مکمل کر لو، اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا تم میٹھا کھا سکتے ہو، بلڈ پریشر کے مریض ہو تو یہ چیزیں جو تمہیں بھاتی ہے اس وقت تو یہ بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہے، لیکن اس پرہیز کے مراحل سے تم گزر جاؤ گے تو ایک لمبی عمر تم اسی غذا کو کھا کر گزار سکو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہماری غذا اور ہماری محبت جو سب سے بڑی دولت ہے، تم اس کے قریب آنا چاہتے ہو تو تمہیں اس راہ سے آنا پڑے گا، تمہیں اپنے باطن میں اتنی طاقت پیدا کرنی پڑے گی، تمہیں اپنے ظرف کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ جب ہم اپنے رضا کے پروانے اور انوار کو تمہارے باطن میں اتاریں گے تو تمہارا برتن پہلے سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اس کو برداشت کر سکے، اور برداشت کر کے اپنے رگ و ریشے کے اندر اس کی طاقت کو لے سکے، اور لینے کے بعد پھر کہے کہ، اور وہ کمال پر یہاں پر پہنچ جائے کہ اسے پھر خود بھی وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کر سکے اور دوسرے بھی اس کی خوشبو سے متمتع ہو سکے۔ اس کی مثال اللہ نے یہ دی ہے روحانیت کے اعتبار سے کہ جب تم ہماری راہ میں آؤ گے، ایسا نہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا، یہ قرآن سمجھا رہا ہے، یہاں پر ہمیں خواب غفلت سے دور کر رہا ہے، ہم نے جو شعبدے اور اپنی طرف سے جو ایک خود ساختہ اسلام بنایا، اللہ فرماتا نہیں ہم نے کب تم سے کہا کہ جب تم ہماری رضا لینے آؤ گے تو تمہاری ٹھوکر مارو گے تو جناب مٹی جو سونا بن جائے گی، یہ ہم نے کب کہا تم سے؟ ہم نے کب کہا کہ جب تم ہمارے ہونے والے بن جاؤ گے تو تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا ہو جائے، تمہارے پاس مال کے ڈھیر بن جائے؟ فرمایا نہیں وہ تو بہت دور ہے، ابھی وہ منزل تو دور ہے، وہ تو ہمارے ملنے کے بعد تمہیں ملے گی، اور ہمارے ملنے سے ملے گی تو پھر تمہیں ہماری پرواہ ہوگی، مال کی پرواہ نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ تو ہمارے ملنے سے ملے گی، اور وہ بات بہت دور ہے، ابھی تمہارا باطن مریض ہے، ابھی تمہاری روحانیت کے اندر مرض ہے، پہلے یہ خاص غذا استعمال کرو، یہ خاص ایکسرسائز کرو، اس سے تم روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر ہم مال کے فیضان کو بھی تم میں اونڈھے لیں گے، ہم تمہیں دھن دولت کے فیضان کو بھی اونڈھے لیں گے، اور اپنی رضا کو تمہارے اندر لا کر ڈالیں گے، سب ہوگا، ہم تمہیں گمراہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تمہیں کہتے پہلے اس راستے کو اختیار کرو، اس کے بعد یہ دوسرا اسٹیپ آئے گا۔ یہ روحانی طور پر انسان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو اللہ کے دین کے لیے کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی فکری نشنما فرما رہا ہے، فرمایا جب تم ہماری رضا کے پیغام اور اس کاغذ پر دستخط کر دو گے کہ مجھے رب چاہیے، میں رب کا محبوب بننا چاہتا ہوں، رب جیسا چاہتا ہے میں ویسا بننا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا یہ جب تم دستخط کر دو گے اس کے بعد تمہارے سامنے ایک کے بعد ایک امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ ایک خاص قسم کا کورس ہے، اس کا انعام بھی بہت ہے، وہ اگر کر لیا جائے تو اس پر تنخواہیں بھی بہت ملیں گی، اعلان کر دیا گیا کہ کون ہے جو اس کورس میں شامل ہو جائے اور امتحان گاہ کے اندر آ جائے اور جو کامیاب ہو جائے گا اس کو اتنی دولت مل جائے گی، دولت ملے گی بعد میں، اب اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اب طالب علم لگ جاتا ہے، محنت کرتا ہے امتحان گاہ میں پہنچنے کے لیے، جو معلم ہے، جو ذمہ دار ہے، اس نے بعد میں ملنے والی تنخواہ بھی بتا دی، بعد میں ملنے والی عیش و عشرت بھی بتا دی، اور نصاب بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، امتحان کا وقت بھی دے دیا، اور فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ اب دو قسم کے طالب علم اس امتحان گاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ایک نے کہا ضروری تھوڑی ہے کہ جناب پرچے میں جو لکھ دیا جائے وہی ہوگا، اس نے اپنی زندگی کھیل کود میں، ٹائم جو تھا امتحان کی پریڈ کی تیاری کا، کھیل کود میں گوا دیا۔ دوسرے نے کہا کہ جناب مستقبل سنوارنا ہے، بعد کی زندگی کو اچھا کرنا ہے، یہ دو سال کی تو بات ہے، اس میں محنت کرنے کے بعد بہترین نمبروں سے پاس ہو جائیں گے تو پھر گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، اور سارے عیش و عشرت ہو جائیں گے، تو یہ دو سال لگانے کے بعد اگر اتنی بڑی کامیابی مل جائے تو یہ کوئی برا سودا تو نہیں ہے، دو سال اگر گویا کہ تکلیف اٹھائی جائے اس محنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ایک لازوال نعمتیں ملیں گی تو یہ سودا تو بہت سستا ہے، اور وہ طالب علم لگ جاتا اور امتحان گاہ میں پہنچنے کے بعد جب امتحان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، امتحان کا ایک پیریڈ دے دیا جاتا ہے، دونوں کو آگے پرچے رکھ دیے جاتے ہیں، اب معلم صرف بیٹھ کر چیئر پر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ ان دونوں طالب علموں میں سے دونوں کے سامنے پرچے رکھ دیے گئے، نتیجے کے بارے میں ساری باتیں بتا دی گئی، اب یہ دونوں محنت کر رہے ہیں، اب معلم جو ہے وہ ہدایت پہلے کر چکا ہے، ساری باتیں پہلے بتا چکا ہے، شرائط و ضوابط پہلے بتا چکا ہے، امتحان گاہ کے اندر آ کر صرف وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس نگرانی کے اندر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ امتحان کا ایک وقت ہے، امتحان کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ نے جو پرچہ پور کر دیا ہے وہی کامیابی اور گویا کہ ناکامی کا نتیجہ بن جائے گا، اور اگر وہ بالکل اسی معیار پر اترا جو اس ڈگری کے حصول کے ایک صاحب شخص کے لیے ہونا چاہیے تو یقیناً وہ ساری نعمتیں، وہ سارے انعامات آپ پر ڈال دیے جائیں گے، بالکل اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف آنے کا ایک نصاب بتا دیا، کون ہے جو مجھے چاہتا ہے، کون ہے جو میری رضا کا متلاشی، کون ہے جو میرے قریب آنا چاہتا ہے، دس میں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے کہا پھر میدان گاہ میں آ جاؤ، امتحان گاہ میں آ جاؤ، اب آ جاؤ، پرچے تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اس کو پور کرنا شروع کر دینا ہے۔ فرمایا سنو جب تم میرے قریب آنا چاہو گے، میرا بننا چاہو گے، تو تمہیں ایک امتحان دینا پڑے گا، اور امتحان کیا ہوگا، امتحان یہ ہوگا کہ جب تم میری طرف آؤ گے تو تم میری طرف، یہ دنیاوی بات نہیں ہو رہی، دینی بات ہو رہی ہے، فرمایا جب تم میری طرف آؤ گے تو میری طرف آنے کی بات تمہیں امتحان دینا پڑے گا، اور امتحان کن چیزوں کا ہوگا کہ پھر ہم تمہارے سامنے کسی چیز کا خوف لا کر کھڑا کر دیں گے، ہم تمہارے سامنے بھوک کو لا کر کھڑا کر دیں گے، ہم تمہارے سامنے مال کے زوال کو لا کر کھڑا کر دیں گے، جو جمع پونجی وہ بھی جا رہی ہے، اولاد ہے وہ بھی جا رہی ہے، صحت ہے وہ بھی جا رہی ہے، باغات ہے، پراپرٹیاں ہیں وہ بھی جا رہی ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اے بے شعور انسان یہ تھوڑی دیر کا نظارہ ہے، تو امتحان گاہ میں اس بات کو یاد رکھیے، ساری چیزیں جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، اور فرمایا جواب ہم بتا دیتے ہیں، حل کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، ایک بہترین تمہیں عملی طریقہ بتا دیتے ہیں، اگر اس کو فکر رکھو گے تو 100 میں سے 100 نمبر تمہارے مل جائیں گے۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں، خوف کی، بھوک کی، نقص مال کی، نقص نفس کی، جان کی، یہ تمہارے سامنے بصورت امتحان ہوگی، تمہیں اگر یہ شعور ہوگا کہ میں امتحان گاہ میں بیٹھا ہوں، اور یہ سارے امتحانی مرحلے ہیں، کامیابی صرف ایک ہی جواب سے ہوگی، ایک ہی فکر اگر اپنے اندر اپنا لو گے تو سب کے جواب صحیح دیتے چلے جاؤ گے، خوف کا بھی جواب صحیح دے دو گے، نقص اموال کا جواب بھی صحیح دے دو گے، نقص ثمرات کا جواب بھی صحیح دے دو گے، فرمایا کہ اور اس میں خوف اور زوال ہر چیز کا جواب تم صحیح دے دو گے، وہ کب دو گے کہ جب تم اپنی توجہ اس مقصد کی طرف رکھو گے جو امتحان گاہ کے بعد تمہیں ملنے والی ہے، جو نعمت تمہیں امتحان گاہ کے بعد ملنے والی ہے، جس امتحان کے عوض میں تمہیں ملنے والی ہے، اس نعمت کی فکر کو اگر اپنے اوپر جوان کر لو گے تو پھر اس خوف کے لیے بھی تمہاری تیاری ہو جائے گی، کیونکہ یہ پھر حیض ہو جائے گا اور وہ بلند ہو جائے گا، نفسیاتی اعتبار سے تم نے خوف کو بڑھا دیا ہے، انعام کو کم کر دیا ہے، اس لیے تم اسی میں الجھ گئے، انعام تک نہیں آ سکے، اس انعام کو اگر تم بڑھا لو گے امتحان کے بعد، اس کامیابی کے فیصلے کو بڑھا لو گے تو یہ خوف بھی خود تنزل کی طرف آ جائے گا، اور یہ سارے امتحانی مراحل تنزل کی طرف آ جائیں گے، اور وہ فکر جو ہے انعامات کی وہ اگر تم پر غالب ہو جائے گی تو اس کی بنا پر یہ خوف کے مرحلوں کو بھی اس کی یاد میں صرف کر لو گے، اس خوف کے مرحلے کو بھی، اس نقص مال اور نقص ثمرات کے مرحلے کو بھی تم اس کی یاد میں صرف کر لو گے۔ فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا اس راہ کے اندر کامیاب وہ ہو جاتا ہے کہ جس نے اپنے دل کو اس بات پر روک رکھا ہے کہ میں بھی خدا کے لیے تھا، یہ بھی خدا کے لیے تھی، یہ بھی خدا کی طرف چلے جائے گی، میں بھی خدا کی طرف چلے جاؤں گا، نہ میں پورا رہنے والا تھا، نہ میں ہمیشہ رہنے والا تھا، نہ یہ ہمیشہ رہنے والی تھی۔ فرمایا جب یہ فکر تیرے اندر جمع ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، اور خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی، اس کے علم کا تصور تیرے ذہن میں آ جائے گا تو تیری روحانیت اتنی بلند ہو جائے گی، پھر خوف تجھے خود لذت لگے گا اور نفس امتحان تجھے خود لذت لگیں گے، اور انسان پھر اس صبر کے مراحل کو گزار کر اوپر چلا جائے گا۔ یہ قرآن نے ایک فلسفہ بیان کیا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، فرمایا ایسا نہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو گے لالچ کی بنا پر تو تمہارے ساتھ سامنے مال آ جائیں گے، فرمایا مال دے دو فراوانی ہوگی وہ بھی ایک امتحان ہوگا، مال کے اگر ڈھیر تمہارے سامنے لگ جائیں گے تو وہ بھی ایک امتحان ہوگا، اور ٹکے کا مال تمہارے پاس نہیں ہوگا تو وہ بھی امتحان ہوگا کہ اب تم کیا، وہاں ناشکری نہیں کرنا، یہاں بے صبری نہیں کرنا۔ فرمایا یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہے اور یہ تھوڑی دیر کی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہوتا یہ کہ صبح ہم نے کیا کرنا، آفس میں کیا کام کرنا ہے، صبح اٹھنا کب ہے، کپڑے ہمارے پریس ہے کہ نہیں، گاڑی میں فیول ہے کہ نہیں، پیٹرول ہے کہ نہیں، راستہ کتنا ہے، ٹریفک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارا پلان ہم رات کو کرتے ہیں، یہ پلان ہماری فکر کرتی ہے، یہ پلان ہماری فکر یہ سارا پلان بناتی ہے، اور پھر ہم سو جاتے ہیں۔ اب جو ہماری فکر نے پلان بنا لیا وہ ہماری عادت ہو جاتی ہے، ہماری عادت ہو جاتی ہے، پھر یہ بندر روڈ کا رش بھی ہمارے کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ تو ہم نے فکر سے پہلے تیاری کر لی، اگر فیول نہیں تھا تو کہیں جی 15 منٹ پہلے اتر جاؤں گا، پہلے پمپ پہ چلا جاؤں گا اور وہاں سے میں پیٹرول بھرا کر سی این جی بھرا کر پھر دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو اب جب صبح اٹھتے ہیں اسی ٹائم پر اور فیول نہیں ہوتا تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ رات کو آپ نے فکر سے اپنی طبیعت کو تیار رکھا تھا، سارے معاملات تیار رکھے تھے، سب نے لائن لگائی، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ صبح کے وقت تو جناب پیٹرول پمپ پہ لائن ہی ہوتی ہے، تو اس وقت کے اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھا تھا، اور جو فکر آپ نے کی تھی وہی دوسرے دن آپ کی عادت بنی تھی۔ ہمارے لیے بدبختی یہ ہے اور ہمارے لیے نحوست یہ ہے کہ ہم نے جسم کے اعتبار سے تو ساری فکر کر رکھی ہے، خدا کے قریب ہونے کی کوئی فکر ہم نے رکھی نہیں. کبھی ہم نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ لائن کی پریشانی تو ہوگی لیکن فیول ہم 15 منٹ بھرا لیں گے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے قریب ہونے کے لیے کبھی مال بھی کم ہو جائے گا، یہ پریشانی ہوگی، کبھی دوسری پریشانی آئے گی. اس پریشانی کے لیے ہم نے اپنی فکر کو تیار نہیں کیا، اس لیے ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں ہونے والی پریشانی سے ٹائم پہلے کر کے اس اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سوچتے تو اگر وہ مشکل ہمارے سامنے آ جاتی، جس طرح کہ آپ پہنچے ہیں گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے لیکن آپ اس مشکل کے لیے پہلے سے تیار تھے، آپ نے دھکا مار کر گاڑی کو پمپ پر پہنچا دیا. اللہ کی راہ میں پہنچنے کے لیے جو مشکلات قرآن نے بیان کی ہے کہ دین کے لیے ساری چیزیں تمہارے پاس آئیں گی، اس کے لیے تھوڑی دیر ہم دن میں 24 گھنٹے میں سے میں کہتا ہوں 15 منٹ بھی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ایک خاموشی کا مراقبہ کریں کہ ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، بڑی سے بڑی مشکل ہمیں بے صبرا نہیں بنا سکتی، بڑی سے بڑی مشکل ہمیں ناشکرا نہیں کر سکتی. اور آخری ایک بات، میں یہ ساری باتیں میں اپنی اصلاح کی عرض کر رہا ہوں، میرے دوستو ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا، ہم نماز پڑھنے کے باوجود نماز سے دور ہو جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے کے جو نماز اسے خدا سے دور کر دے اس نماز کو اسے کیا فائدہ. آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا سخت دل کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا خیانت کرنے والا کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا جھوٹا کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا بدکار کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا بد تہذیب کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے کے باوجود ہر برائیاں جو کسی غیر مسلم میں ہونی چاہیے وہ ہم میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کو ہم نے ایکسرسائز سمجھا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم امتحان کو، توجہ چاہوں گا، ایک آخری جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، کہ نماز کو جب ہم ایک فکر سے پڑھیں گے تو نماز ہمارے اندر انقلاب لائے گی. وہ کیا ہے؟ امتحان میں جب ہم کامیاب جب ہوں گے، مثلا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مری کے لیے جا رہے ہیں سفر کرنے، مری جا رہے ہیں، راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مری کے راستے کیسے ہیں، کہ کسی پکنک پوائنٹ پر آپ جاتے ہیں تو پکنک پوائنٹ کے لیے راستے ہموار تو نہیں بنے ہوتے، گاڑی کبھی آپ کو یہاں گراتی ہے کبھی وہاں گراتی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی سختی ہے، لیکن آپ کو منزل اور اس پوائنٹ پر پہنچنے کی طلب اتنی ہوتی ہے کہ راستے کی ساری مشقتیں آپ کو ہے لگتی ہے، آسان لگتی ہے، کچھ نہیں، پانی نہیں رکھا وہاں پہنچ کے پی لیں گے. تو آپ اپنے پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے، مرکز میں پہنچنے کے لیے راستے کی ساری مشکلیں آپ کو آسان لگتی ہے، اس مرکز کی محبت نے آپ پر غلبہ اتنا کیا ہے، اس مرکز کی محبت نے آپ کو اتنا تر و تازہ رکھا ہے کہ یہ راستے کی خشکی آپ پر اثر نہیں کر رہی. نماز تر و تازگی کا نام ہے کہ جب بندہ نماز میں آتا ہے تو حضور نے فرمایا نماز اٹھک بیٹھک کا نام نہیں، فرمایا فکر کو برنگختہ کرو، تازہ کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ فکر تمہیں نہیں آئے تو اپنے آپ کو اس بات پر ابھارو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. جب دین میں 5 دفعہ ہم مسجد میں آ کر اس احساس کو جوان کریں گے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جب اس نظر سے ہم نماز پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ فکر یہ احساس جب ہماری طبیعتوں میں ڈھلتا چلا جائے گا کہ ہماری خلوت ہو یا جلوت ہو، ہمارے گھر ہو یا باہر ہو، ہماری تجارت ہو یا ہمارا سکون ہو، ہر چیز میں خدا دیکھ رہا ہے. یہ خدا دیکھ رہا ہے، اس عادت کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں نماز میں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس جب بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو صبر بھی آتا چلا جاتا ہے، شکر بھی آتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے سرکار نے فرمایا نماز کی روح ہے کہ انت عبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا فإنه یراک، اگر تو اس مرتبے پر نہیں کہ تو خدا کو دیکھ کر عبادت کرے تو یہ سمجھ کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی کسی کو اپنے اوپر نگہبان تصور کرتا ہے تو ڈرتا بھی ہے، نگہبان تصور کرتا ہے تو ڈرتا بھی ہے، باز پرس ہے. سبحان اللہ، یہ اتنی نفسیاتی تربیت کی گئی ہے انسان کی، مسلمان کی. اگر بندہ اپنے اوپر اللہ کے علم کی بالادستی لے آئے تو اس وقت اس کے ضمیر میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، بچوں گا میں نہیں ہر بات. اور جہاں باز پرس کا خیال، پوچھ گچھ کا، صبح ساری رپورٹ پیش کرنی ہے، ساری رسیدیں لگانی ہے، سارے واؤچر لگانے ہیں، ایک روپیہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو خیر نہیں ہے. تو جب ساری چیزوں کی جواب دہی کے لیے ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو میرے دوستوں اس وقت ہر مشکل میں بندہ صبر والا ہو جاتا ہے اور ہر نعمت میں شکر والا ہو جاتا ہے. یہی اللہ کے حبیب کو سکھایا جا رہا ہے. اللہ خود فرماتا محبوب دل مغموم مت کرنا، لوگوں پر گویا کہ تقیہ مت کرنا، وما علینا الا البلاغ، جو تجھے دے دیا گیا ہے اسے پہنچاتا چلا جا، پہنچاتا چلا جا. تو نے اپنے رب کو، اپنے اوپر نگہبان کیا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو اس کی راہ میں کس اخلاص سے تبلیغ کر رہا ہے۔ کاش ہم گروہ بندیوں کو چھوڑ کر اس نقطۂ اول پر آ کر ہم کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہم جو اتنا واویلا کر رہے ہیں ہمارے اندر وہ احساس بھی زندہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہونا چاہیے، جو مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اقبال پر قربان جاؤں، بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا وقت کہاں ہے، کام بہت باقی ہے، وقت کہاں ہے، کام بہت باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔